بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جزء عامة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، إسباري كتاب كتفسير كشرح كدرس جاريه بش الدرس من سورة الفجر كابتداء آيات كالتفسير كر رہے تھے اور ہم جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم قال تعالی، پھر ارشاد باری تعالی ہے، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. شیخ صاحب فرماتے ہیں ثمود هم قوم صالح ومساكنهم معروفة الآن. ثمود یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اور ان کے جو گھر تھے، جو مساکن تھے، وہ معروف ہے، آج بھی لوگ جانتے ہیں. قال تعالیٰ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اصحاب حجر نے جھٹلایا رسولوں کو. سورة الحجر آیت نمبر 80. وفي سورة ألف لام را ذكر الله أن ثمود كانوا في بلاد الحجر وهي معروفة، اور دوسری سورة میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ثمود کے قوم کا، اور یہ اللہ تعالی فرمایا کہ الحجر نامی جگہ پر وہ رہتے تھے. وہی معروفة، اور یہ جگہ معروف ہے جسے آج مدائن صالح کہا جاتا ہے، مدینہ کے شمالی علاقے میں مدائن صالح ہی جگہ ہے جسے قرآن مجید میں حجر کا نام دیا گیا ہے. مر علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اس حجر کے علاقے سے، فی طریق الى تبوک، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جا رہے تھے جنگ تبوک کے موقع میں. واسرع وقنع راسه صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے گزرے تو اپنے سر کو جھکایا اور تیزی سے گزرے. وقال، اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا تدخلوا علی هؤلاء القوم المعذبین، ان قوموں کے گھروں میں داخل نہ ہو جن کو عذاب دیا گیا ہے. الا ان تکونوا باکینا، یہ لے کے تم رو رہے ہو، روتے ہوئے تو تم اس قوم کے جو مساکن ہیں، جو گھر ہیں، روتے ہوئے تو جا سکتے ہو. فان لم تکونوا باکینا فلا تدخلوا علیہم، اگر رونے کی حالت نہیں ہے، تم لوگ رو نہیں رہے ہو، تو داخل مت ہونا. کیوں؟ ان یصیبکم مثل ما اصابہم، یہ نہ ہو کہ تمہیں بھی وہی عذاب لاحق ہو جو ان کو عذاب ملا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. متفق علیہ حدیث ہے، اور سخت وعید ہے کہ عذاب زدہ لوگوں کے گھروں کو بھی نہیں دیکھنا، سبحان اللہ. اور فضلۃ الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، کیا عبرت کے لیے ہم جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں عبرت کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک شرط پر، روتے ہوئے جا سکتے ہیں. اور اگر صرف اس لیے جانا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی طاقتور قوم تھی اور کس طریقے سے انہوں نے پہاڑوں کو تراشا ہے، اپنے گھر بنائے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کی طاقت کو دیکھنا ایسے ہی جیسے کہ کچھ کوئی نظارہ دیکھتے پکنک کے لیے جاتا ہے. اور ایک بھائی نے، فاضل بھائی نے سوال بھی کیا کچھ دنوں پہلے، کہ اس کے گھر والے جانا چاہتے ہیں، وہ اکیلا انکار کر رہا تھا، تو فون کر کے پوچھا میں کیا کروں، تو میں نے کہا اگر روتے ہوئے جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، اور اگر ویسے جانا ہے تو نہ جاؤ، شرعاً جائز نہیں ہے. عجب بات ہے میرے بھائیو، بعض لوگوں نے ایسی جگہوں کو پکنک کی جگہ بنا لی ہے. یہ جگہ بحر المیت جہاں پر قوم لوط علیہ الصلوۃ والسلام پر عذاب نازل ہوا, جو اردن کے بارڈر پہ ہے, قریب ہے, وہاں پر بھی علماء فرماتے نہیں جانا چاہیے صرف سیر کے لیے, پکنک منانے کے لیے. یہ جگہ نہیں, اللہ کی زمین کشادہ ہے کہ صرف یہی جگہ رہ گئی ہے پکنک منانے کے لیے. اللہ کے بندے, اللہ سے ڈرنا چاہیے, سخت وعید ہے. وہاں پر جانا ہے تو روتے ہوئے جانا ہے. رونا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کہ یہ بھی لوگ تھے, نافرمانی ہوئی, اللہ تعالیٰ عذاب نے پکڑا ہے. ہم نافرمان نہیں ہیں کیا؟ ہم سے نافرمانی بھی ہو جاتی ہے, ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. یہ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے ہم بچ چکے ہیں, ہم پاک ہیں, ہم صاف ہیں, ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آ سکتا, کوئی گارنٹی ہے؟ سبحان اللہ. اگر روتے ہوئے جانا ہے تو جا سکتے ہیں, اگر روتے ہوئے نہیں جانا ہے تو جانا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, اور یہ فرمایا اگر تم روتے ہوئے نہیں جا سکتے تو مت جاؤ, کہیں یہ نہ ہو کہ تمہیں بھی وہی عذاب پہنچے جو ان کو پہنچا تھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ہؤلاء القوم اعطاهم اللہ قوة حتى صاروا يخرقون الجبال والصخور العظيمة ويصنعون منها بيوتا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی عجیب سی طاقت دی, جسم کی طاقت, ٹیکنالوجی کی طاقت, انجینئرنگ, آرکیٹیکٹ قسم کے لوگ تھے. کرتے کیا تھے؟ یعنی بعض تصویریں میں نے دیکھی ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, کہ جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے کوئی پہاڑی سلسلہ نہیں تھا جیسے پہاڑ ہوتے وہاں پہ. کرتے کیا تھے؟ پہاڑوں کو کاٹ دیتے. جاب الصخر بالواد, جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے, پہاڑوں کی طرف جاتے تھے, پہاڑوں کو کاٹ کر بہت بڑے پہاڑ کے ٹکڑے, حصے جو ہیں چھوٹے سے ہوتے ہیں نہیں, بہت بڑے, یعنی خود جو دیکھ رہے کو پہاڑ نظر آتے ہیں, وہ وہاں سے اٹھا کے وادی میں لے کے آتے جہاں پر کوئی پہاڑ نہیں ہے. جاب الصخر بالواد, جاب یعنی قطع, کاٹ کر وادی کی طرف لے کے آئے, اور پھر اسے تراشا ہے, اس کے اندر گھر بنائے ہیں. سبحان اللہ. اور صرف یہ نہیں کہ جیسے کہ گراؤنڈ فلور ہوتے, نہیں, دو دو منزل, تین تین منزل بھی بنائی ہیں اس زمانے میں, اور اتنی خوبصورت طریقے سے بنایا ہے کہ واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. طاقت ہے, گھمنڈ میں آ گئے, تکبر میں آ گئے, ہمارے جیسا کون ہے؟ اتنی بڑی طاقتور قوم ہے ہم, ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو بڑے بڑے پتھر لے کے آتے تھے, پتھر سے مراد وہی پہاڑ کے ٹکڑے ہوتا تھا, یعنی پہاڑ کو کاٹ کے پہاڑ, چھوٹے سے پہاڑ سمجھ لیں آپ, وہ لے کے آتے تھے وادیوں میں. صخور العظیمہ, صخر روک ہوتا ہے لیکن عظیمہ یعنی بہت بڑے جو ہوتے ہیں. وَيَصْنَعُونَ مِنْهَا بُيُوتًا, اور انہی میں سے گھر بنایا کرتے تھے. وَلِهَذَا قَالَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہاڑوں کو کاٹ کر کر کے ان کے جو بڑے ٹکڑے ہیں وہ وادیوں میں لے کے آتے تھے. اي وادي ثمود, وادي ثمود جو کا معروف علاقہ تھا, وهو معروف. هؤلاء ايضا فعل الله بهم ما فعل من العذاب والنكال حيث قيل لهم تمتعوا في داركم ثلاثه ايام. ان سے پہلے قوم عاد, قوم عاد کہاں تھے؟ جنوب میں تھے, الاحقاف کی جگہ, سعودی عرب کے جنوبی علاقے میں. جب وہاں پر عذاب آیا, صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور جو ان کے ساتھ گنے چنے تھوڑے سے مومن تھے وہ بچ کے, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے دادے, یعنی دادوں میں سے تھے, دادے پردادوں میں سے تھے. ہود علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے بچ کے جو آئے تو شمال کی طرف گئے, پوری جگہ چھوڑ دی ساری, کہاں جنوب الجزیرہ, کہاں شمال الجزیرہ. تو احقاف کو چھوڑ کر حج کی طرف چلے گئے, وہاں پر رہے, توحید تھا, کوئی شرک نہیں تھا. سبحان اللہ. آہستہ آہستہ شرک شروع ہوا, کفر شروع ہوا, پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں میں سے اپنے پیارے نبی صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمایا ہے. قوم عاد کو کیا سزا ملی تھی؟ تیز ہوا, تیز آندھی جو ہے, کتنے دن؟ سبعۃ ایام, سبع ليال وثمانية أيام من حسومة. سبحان الله، سات راتي أو آت دين مسلسل. فهل ترى لهم من باقية؟ كُش باقي نهيرا إلا مساكنهم، أنك غر باقي رهيجي، أنك جسم نسي يا وہ خود، أنك جانور، كُش بي نهي. أهل إيمان بچ گئے تھے بس. قوم صالح عليه الصلاة والسلام جو قوم ثمود بھی کہا جاتا ہے، جب انہوں نے نافرمانی کی، اپنے نبی کی نصیحت کو نہیں مانا، بلکہ یہ ڈیمانڈ کی کہ ٹھیک ایک شرط پر ہم ایمان لے کے آتے ہیں. کیا شرط ہے؟ ہمیں کوئی معجزہ آیت چاہیے. اگر تم سچے نبی ہو تو آیت ہمیں دکھاؤ، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم نبی ہو؟ اچھا، وہ بھی ہماری مرضی کی ہونی چاہیے، آیت معجزہ ہماری مرضی کا ہونا چاہیے. مرضی کا کیا؟ جو بڑے بڑے پتھر کاٹ گئے تھے نا، یوں اشارہ کیا، اس پتھر میں سے اونٹ ہی نکلنی چاہیے، اس کا رنگ ایسے ہونا چاہیے، اس کا سائز ایسے ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اس کا جو بچے ہے وہ کیسے ہونا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو تب ہم ایمان لے کے آئیں گے، ورنہ نہیں لے کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر جو ہے وہ کھلا، اس میں سے اونٹ نہیں نکلی جیسے کہا تھا، بچہ بھی ساتھ تھا. لیکن ایک عجیب سی بات ہوئی کہ اونٹنی اتنی وخیم تھی، اتنی بڑی تھی کہ پوری قوم کا پانی ایک دن وہ پی لیتی تھی، اور پانی کی باری رکھ دے گی، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور پوری قوم پانی نہیں پیے گی، دوسرے دن قوم پیے گی اونٹنی نہیں پیے گی پانی. جس دن اونٹنی نے پانی پینا ہے تو قوم کیا پیے گی؟ اونٹنی کا دودھ پیے گی، محروم نہیں ہے. اللہ نے محروم نہیں کیا خیر سے، سبحان اللہ. ایک دن پانی پیو، ایک دن دودھ پیو، لیکن اونٹنی کے بارے میں اونٹنی کو کچھ مت کہو. تو انہوں نے کہا کب تک رہے گا؟ اونٹنی کے لیے ہم پانی نہ پئیں؟ گھمنڈ پر اتر آئے، اپنی طاقت کو دیکھے، اونٹنی کیا ہے، اتنی بڑی طاقت ہمارے پاس ہے، اونٹنی کیا کر سکتی ہے؟ الغرض قتل کر دیا اونٹنی کو. شیخ صاحب فرماتے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو ان پر بھی. قیل لهم، ان سے کہا گیا، تمتعوا فی دارک من ثلاثه ایام، تین دن اپنے گھروں میں ذرا انتظار کرو، تین دن مہلت دی گئی تین دنوں کی. ثم بعد الثلاثه الایام اخذتهم الصیحه والرجفه، تین دنوں کے بعد، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ علامتیں تھیں، پہلی علامتیں تھیں کیونکہ جو جسم ہے رنگ پیلا پڑ جائے گا، دوسرے دن سرخ، چوتھے دن کالا سیاہ، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک چیخ کی صورت میں، اور رجفہ ایک زمین کے جھٹکے کی شکل میں آیا. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اپنے گھٹنے کے بل گرے پڑے تھے اپنے گھروں میں، اور سب کا خاتمہ ہوا سوائے ان مومنوں کے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے کے آئے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فعلینا ان نعتبر بحال هؤلاء المكذبين، تو ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے ان جھٹلانے والوں کے حال سے. الذين صار ما مآلهم الى الهلاك والدمار، جن کا انجام تباہی اور ہلاکت ہوا ہے. اور یہ عجب بات دیکھیں، اصل پیغام ہمارے لیے بھی ہے، تا قیامت ہے، لیکن اگر ہم ذرا غور کریں، یہ پیغام مشرکین عرب کے لیے سب سے پہلے ہے، جو اس زمانے میں جھٹلاتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور طرح طرح کے الزام تراشیاں، تہمتیں لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، گالیاں دیتے تھے، یہاں تک کہ قتل بھی بعض صحابہ کو ان لوگوں نے کیا ہے. اس کے باوجود دیکھیں، یعنی دل کو ہلا دینے والی واللہ یہ آیات ہیں، ان کے کانوں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ کلام پہنچتی تھی. بہت کم لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہے اور اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اکثریت دھتکارا ہے. پھر آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے جزیرہ عرب میں اسلام پھیل گیا، لیکن ابتدا میں، کیونکہ یہ سورت مکی سورت ہے، تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی حجت کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا. اب ان کے پاس کیا حجت ہے؟ انہیں کی زبان کا کلام ہے، عربی زبان میں قرآن اترا ہے. ان میں سے جو سب سے پیارے سب سے عظیم انسان تھے اپنے نبی منتخب فرما دیا، انہیں کی زبانی قرآن مجید سنتے ہیں. چیلنج ہے کہ بشر کا قول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. ایک آیت بنا کے دکھا دو، ایک صورت بنا کے دکھا دو. عاجز ہو گئے. عرب کو اپنے گھمنڈ تھا نا، طاقت زبان کی طاقت ہے عرب کو، کچھ نہ کر سکے. اور اقتدار کی طاقت، اثر رسوخ کی طاقت، اپنے قوم میں سب سے عظیم تھے، بلکہ اپنے زمانے کے سب سے عظیم سمجھے جاتے تھے قریش. تو تمہارے پاس بھی صلاحیت ہے، طاقت ہے، ان کا حال نہیں دیکھا تم لوگوں نے؟ قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، تم سے پہلے گزرے ہیں، ان کے حال بھی تم جانتے ہو. کتنی سخت عذاب ان پر نازل ہوا، کتنا برا انجام ان کا ہوا، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ سبحان اللہ. بولے خوشخبری بھی سن لیں، شیخ صاحب فرماتے وَلْيُعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور یہ بھی جان لیا جائے کہ یہ امت جو ہے برکت والی امت ہے، خیر والی امت ہے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. اب ذرا دیکھیں، خوشخبری دیکھیں ذرا. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ لَنْ تُهْلَكَ بِمَا أُهْلِكَتْ بِهِ الْأُمَمُ السَّابِقَةُ بِهَذَا الْعَذَابِ الْعَامِ، کہ یہ امت کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگی ایک ہی جھٹکے سے یا ایک ہی عذاب سے، جیسے کہ پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کرتا تھا کہ سارے کے سارے قوم ختم، ساری امت ختم، سوائے نبی اور اس پر ایمان لانے والے، باقی ساری امت ختم، امت میں سے کوئی بچا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. ایک وقت میں ساری امت کا خاتمہ یا ہلاکت نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اس کی دلیل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى أن لا يهلكهم بسنة عامة. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ایک ہی عذاب سے ہلاک نہ کرنا، ایک وقت میں سب کو ہلاک نہ کرنا. ولكن شيخ صاحب فرماتے ولكن قد تهلك هذه الأمة بأن يجعل الله بأسهم بينهم. یہ امت ہلاک ہوگی ضرور، اللہ تعالیٰ کے ایسے عذاب سے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، یا زمین میں زلزلہ ہوتا ہے، یا کوئی آندھی یا طوفان یا چیخ، نہیں ایسے نہیں ہوگا. ساری امت ایک وقت میں ایک جھٹکے میں ختم نہیں ہوگی، ہلاک نہیں ہوگی. لیکن ایک بری خبر ہے، خطرناک بات ہے، کہ یہ امت آپس میں لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو ہلاک کر دے گی. بغض و نفرت، آپس میں جنگیں، لڑائیاں، جھگڑے. فتجری بینہم، شیخ صاحب فرماتے ہیں فتجری بین الحروب الحروب والمقاتلہ، آپ سے ان کی جنگیں ہوں گی، قتل و غارت ہوگی. ویکون ہلاک بعضهم علی یدی بعض، ایک دوسرے کے ہاتھوں ہلاک ہوں گے. لا بشیء ينزل من السماء، آسمان سے کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا. کما صنع اللہ تعالی بالامم السابقہ، جیسے کہ اللہ تعالی نے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہے. ولہذا یجب علینا ان نحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن. حل کیا ہے؟ سن لیں. سب سے پہلے ہمیں فتنوں سے بچنا چاہیے، چاہے ظاہر ہو یا باطنی ہو. اگر آپس میں جھگڑے کو ختم کرنا ہے، بغض نفرت کو ختم کرنا ہے، اس تفرق بازی کو ختم کرنا ہے، اس قتل و غارت کو ختم کرنا ہے، جنگوں کو ختم کرنا ہے، تو سب سے پہلے فتنوں سے بچنا ہے. یہ فتنے ہیں، فتنوں کا زمانہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں الحرج عام ہو جائے گا، قتل و غارت عام ہو جائے گی. قاتل کو نہیں پتہ کہ اس نے کس کو قتل کیا اور کیوں کیا ہے، مقتول کو پتہ نہیں کہ اس کو کس نے قتل کیا اور کیوں کیا ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ بم بلاسٹ ہوتا ہے، خود کش حملہ ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا اس نے کتنے لوگوں کو اور کس کس کو مارا ہے، اور جو مرے ہیں ان کو نہیں پتا کس قصور سے ان کو مارا گیا ہے اور کس نے مارا ہے. وہ بعد میں اخباروں میں آتا ہے بھائی اس کی شناخت ہوئی ہے تو فلان بندہ تھا کیا تھا، اس کا تعلق کیا اس بندے سے، نہ اس جگہ کا رہنے والا، پتہ نہیں کس علاقے سے آیا ہے، کہاں سے دور دراز علاقے سے آیا، اس کو برین واش ہوئی ہے، اس نے کیا کیا ہے. الغرض فتنوں کے زمانے میں کیا کیا جاتا ہے، فتنوں سے دوری اختیار کی جاتی ہے. الحذر من الفتن سب سے پہلا یاد رکھیں، فتنوں میں پڑا نہیں جاتا، آگ میں پٹرول ڈالنے سے آگ بڑھتی ہے ختم نہیں ہوتی. فتنے بھی آگ کی طرح ہوتے ہیں اور جو ان میں شامل ہوتا ہے وہ خود ایندھن بن جاتا ہے، تو آگ بھڑکے گی زیادہ کہ کم ہوگی. تو فتنوں سے دوری اختیار کریں، اور یہ فتنہ زمانہ، اور یہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہے. حکمران کے خلاف بغاوت کرنا، ڈیمونسٹریشنز، مظاہرات، جلوس، جلسے نکالنا فتنے ہیں، واللہ یہ بڑے فتنے ہیں. بعض لوگوں کے لیے دین بن چکا ہے، عجب بات ہے واللہ، دین بن چکا ہے. کہتے خاموشی نہیں رہ سکتے، خاموشی نہیں رہ سکتے ہم، ظالم حکمران ہیں، کوئی تکفیر بھی کرتا ہے تفسیق کے ساتھ، فاسق تو ہیں، فاجر تو ویسے ہیں، اور کوئی تکفیر بھی کرتا ہے اور پھر بغاوت بھی ہوتی ہے، پھر قتل و غارت بھی ہوتی ہے. دیکھ لو امت کا حال، مصر میں کیا ہوا، اس سے پہلے تونس میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، پھر یمن میں کیا ہوا، بحرین میں کیا ہوا، اور پھر آج شام میں کیا ہو رہا ہے، نہ جانے اور کتنے ملک خطرے میں ہیں. یہ فتنوں کی آگ ہے، آپس میں جھگڑے نہیں، کون لڑ رہا ہے، حاکم اور محکوم کون ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، حاکم کون ہے، سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ایک عذاب میرے امت کا خاتمہ نہ ہو جیسے پچھلے قوموں کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے، اللہ نے دعا قبول فرما دی ہے، لیکن ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کو ہلاک کرنا، یہ رہے گا امت میں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس میں پڑھنا ہے نہیں، بلکہ ہم نے اسے بچنا ہے، پیشن گوئی کہ بچ کے رہو. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب کوئی شخص آپ کو کسی چیز سے ڈراتا ہے یا اس کی خبر دیتا ہے تو سمجھدار کیا کرتا ہے، بری چیز سے دور ہو جاتا ہے نا. اگر ابھی اعلان ہو جاتا ہے کہ فلان وائرس پھیلا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا، آپ ہسپتال میں جا کے ڈھونڈو گے کون سا وائرس ہے تاکہ تمہیں بھی لگ جائے، یا ماسک پہن کے، یعنی میں دیکھتا ہوں کہ بس جاہل لوگ میں ماسک پہنا ہوتا ہے. اچھی بات ہے، کیوں، حفاظت کرنی ہے، بولے نفس سے کالے کا حق، تمہاری جان پر بھی تمہارا حق ہے، اچھی بات ہے. لیکن اتنے بڑے فتنے، قتل و غارت، مسلمانوں کا آپس میں قتل و غارت ہو رہی ہے. کہتے ہیں فلان بھی تو عالم ہے، اس نے فتویٰ دیا ہے، فلان بھی تو، ہمارے بھی تو علماء ہیں، ارے یہ بھی تو عالم ہے. کیا خاک عالم ہے، کس عالم کی آپ بات کر رہے ہو، یہ خون ریزی کافی نہیں ہے، اور کتنا خون دیکھنا چاہتے ہو. واللہ آج اس وقت اس پانی سے بھی سستا ہے مسلمان کا خون، کیا سمجھتے ہیں آپ، کیوں قدر و قیمت مسلمان کے خون کی آج. کہتے ظالم حکمران تھا، لوٹ رہا تھا، اتنی سالوں سے لوٹ رہا ہے، اپنی جیب اپنے پیٹ بھر رہا ہے، مال لوٹ رہا ہے نا، قتل تو نہیں کیا اس نے، رب کو حساب دینا ہے، کس نے مسلط کیا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں ہے. یہ حکمران اقتدار میں کیا سمجھتے ہیں، اگر ووٹ کی طاقت سے آیا ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہے، کیا خیال ہے، جس نے اسے حکمران بنایا ہے وہ اس کا حساب لے گا. ہمیں کیا حکم دیا ہے، ایک حکم اس کو دیا ہے، عدل انصاف کرنے کا، اپنے جو میں تحت رعیہ ہے ان کے ساتھ عدل انصاف کرنے کا، ان کو حق دینے کا، وہ اس کے ذمہ کام ہے. ہمارے ذمہ کیا کام ہے، سمع اور طاعت کرنی ہے، فی المعروف، نافرمانی میں نہیں. اگر وہ ناانصافی کرتا ہے، ظلم کر بیٹھتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ جانے، اس کا رب جانے. ہمارے اوپر جو فرض ہے کہ ہم بھی نافرمانی کر بیٹھیں، کیا ظلم کا جواب ظلم سے دیا جاتا ہے، کہاں کا انصاف ہے یہ. اگر واقعی عالم ہوتے تو واللہ نصوص بالکل واضح ہے، قرآن میں، صحیح احادیث میں، سلف کے اقوال میں، دور حاضر کے جو کبار سلفی علماء ہیں ان کے قول عام ہے، اور سوشل میڈیا ہے، آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی چیز کسی سے میرے خیال چھپی ہوئی نہیں ہے، دونوں فریقین کے اقوال موجود ہیں. جو مظاہرات کی ڈیمونسٹریشنز کی اور قتل وغیرہ کی تائید کرتے ہیں اور جو مخالفت کرتے ہیں. اللہ کے لیے مجھے بتائیں اگر الزاموں کو سامنے رکھ دی جائے کہاں پر معتبر علماء ہے, منع کرنے والے یا اس آگ میں کودنے والے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں, منع کرنے والے کے جو نام ہیں واللہ وہی کافی ہیں, پوری پوری امت کے کبار علماء ہیں. اور اس طرف جو آگ میں دھکیلنے والے کون ہیں, دیکھ لیں اہل فتنہ اہل تحزب یہی لوگ ہیں, بلکہ علماء نے ان سے بھی تحذیر کی ہے, منع کیا ہے کہ ان کی بات مت چھوڑ, کو چھوڑ دیں. عدنان عرعور کو دیکھ لیں, کہتے داعش مخلص ہیں, داعش اللہ کے بندے ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, دس ان کی تعریفیں کرتا ہے, یہ تعریفوں کے لائق ہے؟ سبحان اللہ, اسرائیل قریب پڑتا ہے, اسرائیل میں کیوں نہیں جاتے فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے؟ نظروں کو یہی سیرین بیچارے یہ لوگ نظر آتے ہیں, یا ان کی آنکھیں سعودی عرب کی طرف ہیں یا مسلمانوں کی طرف ہے قتل و غارت کے لیے, خون بہانے کے لیے؟ کیا ہے یہ؟ کبھی ایران میں ایک دھماکہ بھی کیا ہے؟ سبحان اللہ, میرے بھی لوگ اندھے گونگے بہرے نہیں ہیں, سب نظر آ رہا ہے, دھوکہ دے سکتے ہیں پاگلوں کو, بے وقوفوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, بات کسی چھپی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, جو بھی حکمران کے خلاف بات کرتا ہے. یہ منہج الخوارج میں سے ہے, دو قسم کے خوارج موجود ہیں, ایک وہ جو خود بغاوت عملاً کرتے ہیں نکلتے ہیں, دوسرے وہ جو گھروں میں بیٹھ کر قاعدہ جنہیں کہتے ہیں, جو صرف اکساتے رہتے ہیں, خود بیٹھے ہیں. کس نے بڑی پیاری بات کی ہے, کہتے ہیں جہاد کے لیے ہمارے بچوں کو کہتے ہو, خود کچھ حملے کے لیے کہ جنت ہے, 70 ہو رہے انتظار کر رہی ہے, تمہیں موت پڑتی ہے جاؤ جنت میں, تمہیں جنت میں کیوں نہیں جاتے ہو, اپنے اولاد کو کیوں نہیں بھیجتے ہو, تم آگے جاؤ ہم تمہارے پیچھے, آگے جاؤ نا تم, جنت پہلے تم, ہم تمہارے بعد, تمہارے پیچھے ہم, ہمارے اولاد کو جنت چاہیے, تمہاری اولاد کو جنت نہیں چاہیے, تمہیں بھی نہیں چاہیے. واللہ عجب بات ہے, اپنے بیٹے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں, ان میں سے کئی ایسے ہیں واللہ, بلکہ شرم نہیں آتی ٹویٹر پہ بھی اپنے بیٹے کا نام دیکھے کہ میرا بیٹا جو ہے امریکہ کی فلان یونیورسٹی سے ماسٹر یا پی ایچ ڈی کی ہے, مبارک ہو اپنے بیٹے کو مبارکباد دے رہے, ٹویٹر پہ دے رہا ہے, اور کہتا ہے امریکہ کافر ہے, امریکہ کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہے, جنگ کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. سبحان اللہ, یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. سبحان اللہ, تو ان کی جو گیم تھی, جو یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھے, اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, پردے میں رکھتا ہے, اب سب کے سامنے بات آ گئی ہے. سبحان اللہ, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فتنوں سے, شیخ صاحب فرماتے ہیں آپس میں جنگ اور خون ریزی سے قتل وغیرہ سے بچنا کیسے, سب سے پہلے ولہذا یجب علینا ان نحذر الفتن, فتنوں سے بچیں, ما ظہر منہ وما بطن, ظاہر ہو یا باطن ہو, یہ جو چھپ چھپ کے ملنا, خاص تنظیمیں بنانا, خاص طریقے سے چھپ چھپ کے لیکچر دینا حکومت کے خلاف, یا خود کش حملے کے لیے برین واش کرنا, کوئی بھی ہو, فتنہ ظاہر ہو یا باطن ہو, کوئی بھی ہو, سے بچنا ہے. نمبر دو, ونبتعد عن كل ما يثير الناس بعضهم على بعض, اور جو لوگوں کو آپس میں بغض و نفرت یا آپس میں اکسانا یا جھگڑے کرانے کا باعث بنتے اس سے بچ جاؤ, چغل خوری, غیبت, یہ وہ چیزیں ہیں, وہ ناسور ہیں جو امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. دو سلفی بھائی ہیں, خیر سے ہیں, تیسرا آتا ہے تو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا تھا, وہ کہتا تمہیں پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا, جھگڑا ہوا آپس میں, دنیا کے کسی مسئلے میں دوری ہو گئی, نفرت ہو گئی, بغض ہو گئی, لڑے جھگڑے ہو گئے. سبحان اللہ, یا گھر میں میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا کرا دیا, یا والدین کے بچوں سے جھگڑا کرا دیا. سبحان اللہ, یہ کیا ہے؟ تو اس سے بچنا ہے. ونلزم دائما الہدوء, تیسرے نمبر پہ ہدوء اختیار کرنا ہے, قوم رہنا ہے, قوم رہنا ہے, ہدوء کیا کہتے ہیں اسے, آہستگی, جلد بازی نہیں, یعنی جس میں بردباری بھی ہے, وہ یہ سارے حلم الانا, یہ ساری چیزیں ہیں. بعض لوگ کیا جلد بازی میں فیصلہ کر لیتے ہیں, ہر بات تیزی میں, ہر بات لڑائی جھگڑا, نہیں ایسے نہیں, آرام سے رہو. ونبتعد عن القیل والقال وکثرت السؤال, چوتھے نمبر پہ زیادہ باتیں بلانے سے بچو. بعض لوگوں کی زبان چپی نہیں ہوتی, لگے رہتے ہیں ادھر کی بات ادھر کی بات, بات صحیح ہے غلط ہے, بس ادھر کی خبر ادھر کی خبر. الگ بندے فرشتے بھی ہیں جو لکھ رہے ہیں, کرام کاتبین, لکھ رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہو لکھ رہے ہیں, واللہ اف بھی لکھا جا رہا ہے، آہ بھی لکھی جا رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آخری وقت میں وفات سے پہلے شدید تکلیف تھی تو آہ نکل گئی. کسی ساتھ نے کہا کہ امام صاحب فرشتے لکھ رہے ہیں، کہ اس کے بعد آہ کی آواز نہیں سنی کسی نے. جو اگر نام اعمال میں آہ لکھنا پسند کرے، اگر آہ منہ سے نکل جاتی ہے، کہتے آہ کیا ہے یہ نام اعمال میں آہ گیا، یہ لغو کی بات، یہ کیوں آ رہی ہے نام اعمال میں؟ اتنی حریص تھے پھر نام اعمال کو ان چیزوں سے پاک کرنا. ہمارے نام اعمال میں کیا ہے؟ کیا کچھ نہیں ہے، ہم کہتے کیا ہیں، ہمارا دن کیسے گزرتا ہے؟ آپ چھوڑ دیں صرف دو گھنٹے میں، 24 گھنٹے چھوڑ، 2 گھنٹے میں دیکھیں جب ہم گھر میں بیٹھتے ہیں ہم باتیں کیا کرتے ہیں، کولیگز کے ساتھ اپنے آفس میں کیا باتیں کرتے ہیں، ریکارڈ کر کے دیکھ لو. ایک شخص بتایا اس نے، کہتے میں اس وقت گاڑی میں جا رہا تھا تو گاڑی کی ایک جو باکس تھا پرانے، دیکھے تو کوئی پرانی کیسٹ نکل آئی، اس میں گاڑی میں لگائی تو کہتے 10 سال پہلے گاڑی میں چلتے چلتے میں نے کچھ کہا تو اس کو بچے نے بٹن دبایا تو ریکارڈ ہو گیا. کہتا میں حیران ہو گیا، میں کیا یہ میں بول رہا تھا 10 سال پہلے، یہ میرے الفاظ ہیں. سبحان اللہ، اس کو تو سمجھ آئے گی 10 سال کے بعد اس نے کیا کہا ہے، کیونکہ اس نے سن لیا ہے اپنی بات. ہم نے 40, 50, 60 سالوں میں کیا درج کیا ہوا پتہ ہے، جو ہم سن بھی نہیں پا رہے. واللہ ایک ایک لفظ محفوظ ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کوئی قول واللہ زبان سے نہیں نکلتا الا کہ وہ لکھ دیا گیا ہے. کیا باتیں کرتے ہیں، واللہ جو کچھ ہم درج کروا رہے ہیں اپنے قول و فعل سے ہم آگے بھیج رہے ہیں اپنے لیے، اور ہمارا استقبال یہی چیز، اسی چیز نے کرنا، ہمارے نام اعمال نے کرنا ہے. ان خیرم فخیر، اللہ رحم فرمائے، وہ ان شرن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں تو قیل و قال سے بچنا ہے، وہ کثرت السؤال، کثرت سے سوال کرنا. بعض لوگ علماء سے طلبا سے ایسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، فتنے کے سوال، بھئی فلاں نے کسی کو رہے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کیوں کیا، اس نے لگے رہتے. اللہ کے بندے کثرت السؤال، اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو پوچھو سوال، سوال میں خیر ہے، پہلے سوچو. بعض لوگ بس ادھر سے کان میں کوئی بات آئی ہے، کوئی خبر کہیں سے ہے، زبان پہ فوراً آ گئی. یار کان سے ذرا دماغ تک جانے دو، دل پہ اترنے دو، سوچو سمجھو پھر زبان پہ بات کرو نا، جلد بازی کیوں ہے؟ ہدوء، اس لیے ہدوء لازم ہے، سوچ سمجھ کے سوال کیا کرو. کثرت السؤال نے کئی امتوں کو ہلاک کیا، واللہ کئی قومیں ہلاک ہو گئی ہیں اس زبان کی وجہ سے. تو زبان کو بھی لگام دو، مطلب یہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلَكَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، یہ اس میں سے جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وَكَمْ مِنْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ صَنَعَتْ مَا تَصْنَعُهُ السَّيُوفُ الْبَاطِرَةُ، اور کئی ایسے کلمات ہیں، کئی ایسے الفاظ ہیں جو تلواروں کی طرح کاٹ کر رکھ دیتی ہیں. سبحان اللہ. فالواجب الحذر من الفتن، واجب یہ ہے کہ فتنوں سے بچنا ہے، دوری اختیار کرنی ہے. وان نكون امة متآلفة متحابة، اور ہمیں ایسی امت بننا ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والی ہے، الفت کرنے والی ہے. يتطلب كل واحد منا العذر لأخيه، ہر بندہ اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کرے اور حسن ظن رکھے. یہ نہیں کہ بس اچھا میں بیمار ہوا تھا، اس نے فون نہیں کیا، پوچھا نہیں، چلو ٹھیک ہے وہ بھی بیمار ہوگا کبھی، ضرورت پڑی پیسوں کی ٹیلی فون کیا تو اس نے اٹھایا نہیں، ٹھیک اس کو ضرورت کبھی پڑے گی. اللہ کے بندے سو رہا ہے، بیمار ہے، اس کا حال تو پوچھو، پہلے پوچھو تو اسے بھی کیا بات ہے. فوراً فیصلہ کرنا، لوگوں پر تہمتیں لگانا، بدگمانی کرنا مسلمان بھائی سے، کہاں کا انصاف ہے یہ؟ واللہ کئی گھر ٹوٹے ہیں، کئی دوستوں میں دراڑیں پڑی ہیں، دشمنیاں عام سی باتوں کی وجہ سے ہوئی ہیں. يتطلب كل واحد منا العذر لأخيه إذا رأى منه ما يكره، اگر اسے کوئی چیز ایسی ناپسند دیکھ لیتا اپنے بھائی سے تو اس کو عذر تلاش کرے. بھائی ہے، بعض اوقات کوئی شخص یعنی مزاج ٹھیک نہیں ہوتا یا کوئی پریشانی ہوتی ہے، آپ بات کرتے تو آپ کو وہ اس انداز سے بات نہیں کرتا، آپ سے ہمیشہ اسمائل ہوتی، اس وقت اسمائل نہیں ہے. کیا فرض ہے کہ ہم اسمائل بننا کرتا رہے؟ اچھا اسمائل تو اچھی بات ہے، صحت بنتی ہے، بھائی اس نے ایک دفعہ نہیں کی اسمائل، آپ کے لیے مصیبت آ گئی. چاہے تو یہ کہ آپ تھوڑی دیر بعد پوچھے بھائی خیریت تو ہے، اس وقت اتنا پوچھے بے شک اس کا موڈ خراب ہے، کسی تکلیف میں ہے، ہمیں کیا پتا ہے ماتھے پہ تھوڑا لکھا ہے کہ اس کو کیا تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے کہ نہیں. تو اس لیے اگر کوئی ناپسندیدہ چیز آپ کے بھائی سے ہوئی ہے, آپ نے دیکھی ہے یا سنی ہے, تو فوراً فیصلہ مت کیا کریں, بدگمانی مت کیا کریں, الزام تراشے مت کیا کریں, اس کے خلاف بات کریں, غیبت مت کیا کریں, دوسروں کو جا کے بتا کر چغل خوری کر کے جھگڑے مت کروائیں. اللہ کے لیے صبر کریں, تحمل سے, آپ ہی کا بھائی ہے, کسی پریشانی میں ہو سکتا ہے, ٹیلی فون کر کے پوچھیں, اس کا حال پوچھیں, مدد کے لیے اسے بتائیں کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس کی پریشانی کو دور کر سکتے ہو. لازمی نہیں کہ ہر بندہ آ کے لوگوں کو ڈنڈورا پیٹرو کہے ہے میں پریشان ہوں, یہ کون کرتا ہے. سبحان اللہ. جیسا فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے, وفرعون ذی الاوتاد, جیسا فرمائے وفرعون, فرعون هو الذي ارسل الله اليه موسى عليه الصلاه والسلام. فرعون یہ وہ بادشاہ مصر کا بادشاہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا. وكان قد استذل بني اسرائيل في مصر, بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کیا, ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا مصر میں. يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم, اتنی شدید ذلت کا سامنا کرنا پڑا بنی اسرائیل کو فرعون کی طرف سے کہ بیٹوں کو, نرینہ اولاد کو قتل کر دیتا تھا, ذبح کر دیتا تھا. ويستحيي نساءهم, اور عورتوں کو, لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. وقد اختلف العلماء في السبب الذي ادى به الى هذه الفئه القبيحه, اور علماء کے اس میں اختلاف ہے کہ فرعون نے ایسا کیا کیوں ہے. یہ قبیح فعل ہے کہ نرین اولاد کو قتل کر دینا ہے اور عورتوں کو چھوڑ دینا ہے, آخر وجہ کیا تھی؟ لماذا يقتل الابناء ويبقي النساء, لڑکوں کو قتل کر کے لڑکیوں کو کیوں چھوڑ دیتا تھا؟ فقال بعض العلماء, بعض علماء نے یہ جواب دیا, کہا ان كهنته قالوا له انه سيولد في بني اسرائيل رجل يكون هلاكك على يده, فصار يقتل الابناء ويستبقي النساء. یہ کہا گیا کہ اس کے جو کاہن تھے فرعون کے, اس زمانے ہر بادشاہ کے تقریباً کاہن ہوا کرتے تھے جادوگر, تو اس کاہن نے کہا کہ بنی اسرائیل کا کے اولاد میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں سے, اور تمہاری ہلاکت اس لڑکے کے ہاتھوں ہوگی. بس فرعون نے جب یہ سنا تو اور گھمنڈ میں آ گیا, تکبر میں آ گیا, اور ایک شیطانی ترکیب اس کے ذہن میں آئی, اور ساتھ والوں نے بھی اس کی تائید کی, سب شیاطین الانس والجن مل کے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد, بلکہ آج سے جو بھی بنی اسرائیل میں سے لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دو, جب رہے گا نہیں تو قتل کون کرے گا, مجھے ہلاک کون کرے گا. سبحان اللہ. یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا, شیخ صاحب نے بیان کیا یہاں پہ, یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ فلسطین سے آگ نکلی ہے اور اس کے محل تک جا کے پہنچ کر محل کو جلا دیا اس آگ نے. تو اس جادوگر نے, کاہن نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تمہاری ہلاکت ہوگی, یہ بھی کہا گیا ہے. پھر دوسرا, تیسرا قول جو شیخ صاحب بیان کرتے ہیں, دوسرا قول, من العلماء من قال انه فعل ذلك من اجل ان يضعف بني اسرائيل, اس لیے کیا یہ فعل فرعون نے تاکہ بنی اسرائیل کو کمزور کر دے. لان الامه اذا قتلت رجالها واستبقيت نساؤها ذلت بلا شك, کیونکہ اگر کسی بھی امت ہے, کسی بھی قوم میں اگر نرینہ اولاد کو قتل کر دیا جائے اور مردوں کا خاتمہ ہو جائے اور عورتیں بچ جائیں, تو پھر کوئی طاقت باقی رہتی نہیں ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذلت ہی باقی رہتی ہے. فالاول تعليل اهل الاثر والثاني تعليل اهل النظر يعني اهل العقل, یہ دونوں باتیں جو ہیں, پہلے تعلیل اہل اثر کی ہے جو اثار دیکھتے ہیں, نصوص کو دیکھتے ہیں اور یہ بات کہاں پر آئی ہے وہ دیکھتے ہیں, اور دوسری بات جو تعلیل اہل النظر اہل عقل سمجھ والے لوگوں کی تعلیل ہے کہ یہی وجہ ہے کہ فرعون نے لڑکوں کو قتل کیا, بن اسرائیل کے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا. ولكن بقدرة الله عز وجل, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے, ان هذا الرجل, یہ شخص جو ہے, الذي كان هلاك فرعون على يده, جس کے ہاتھوں فرعون کی ہلاکت تھی, تربى في نفسي بيت فرعون، وفرعون گھر میں ہی پرورش حاصل کرتا رہا. سبحان اللہ. یعنی دیکھیں فرعون کے پاس بڑی طاقت تھی، جیسے کہ آگے بیان ہوگا انشاءاللہ. گھبنڈ میں آیا، تکبر میں آیا، اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے جس کے ہاتھوں میری ہلاکت ہوگی، تو میں لڑکے کو ختم کر دوں گا، بچے گا کیا؟ یہ فرعون بیچارے کی سوچ ہے، کہتا ہے یہ دیکھو مصر کی زمین کون مالک ہے، میری زمین ہے مصر، پوری یعنی پوری افریقہ کو دیکھ لو، افریقہ کو دیکھ لو اور مصر کو دیکھ لو، کیا حیثیت ہے مصر کی پوری افریقہ کانٹیننٹ میں کوئی ہے؟ اچھا پوری زمین کو دیکھ لو اور مصر کو دیکھ لو، پوری کائنات کو دیکھو اور مصر کی زمین کو دیکھو، کیا حیثیت ہے رب کائنات کے سامنے؟ سبحان اللہ. تو قتل کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جس بچے کی یا جس جوان کی کہ ہاتھوں تمہاری ہلاکت ہے فرعون، وہ تمہارے گھر میں ہی پلے گا، پروٹیکشن، اس کے کھانے کا خیال، اس کے پینے کا خیال تمہارے گھر کے اندر ہوگا. باہر لوگوں کو، دوسروں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور جو جانے دشمن تمہارے گھر میں، تمہارا اپنا دشمن تمہارے گھر میں، تم خود پالو گے اسے. اسے کہتے ہیں طاقت، ہے کہ نہیں؟ یہ کیا طاقت ہے؟ فوج کی طاقت ہے، جسم کی طاقت ہے، ٹیکنالوجی کی طاقت ہے. واللہ اللہ تعالی حکم کے سامنے کوئی طاقت باقی نہیں رہتی. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِنَّ امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ اِلْتَقَطَتْهُ وَرَبَّتْهُ فِي بَيْتِ فِرْعَوْنَ. ہوا کیا کہ فرعون کی اولاد نہیں تھی، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، بیوی مومن تھی. اچھا یہ بھی عجیب بات دیکھیں، سبحان اللہ، پیاری بات ہے. اپنی ماں کو تو چھوڑا. اچھا یہ بھی وقت نہیں میرے پاس، تھوڑا سا اس میں بات کر لیتے. میں نے تدبر قرآن کے دروس میں، آپ سن لینا، اس میں میں نے کچھ باتیں کی ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں. اب ماں ڈر رہی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے. اچھا جب حمل تھا تو پہلے سے جاسوس تھی فرعون کے، عورت حاملہ تھی تو رشت نام لکھ دیتے تھے، یہ حاملہ سے بچہ پیدا کر رہے ہیں، اور پھر آتے جاتے تھے دیکھتے. جب وضع حمل ہو جاتا، ڈلیوری ہو جاتی، جا کے دیکھتے لڑکی ہے، چھوڑ دیتے، لڑکا تو فوراً ذبح کر دیتے. اب پروٹیکشن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حمل کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِ، اللہ نے فرمایا ہے میری آنکھوں کے سامنے تمہاری پرورش ہوگی، تمہاری پیدائش ہوگی اور تمہاری پروٹیکشن ہوگی. یعنی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے. سبحان اللہ. حمل ایسا تھا کہ پتہ نہیں چلا کہ حمل ہے، سبحان اللہ. تو جاسوس پتہ نہیں چلا کہ یہ حاملہ ہے، وضع حمل میں پتہ نہیں چلا، آسانی سے ہوا. جب خطرہ لاحق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام فرمایا کہ ٹوکری میں ڈال کے پانی میں بہا دو. عجیب سی بات ہے، یعنی ایک طرف سے فرعون کے لشکر نے آنا ہے، ذبح کرنا ہے، دوسری طرف پانی میں ڈالنا ہے. اب آپ یہ بھی بتا دو کہ عورتیں نبی نہیں ہوا کرتی کبھی، انبیاء سب مرد ہوتے ہیں، تو یقینی وحی تو نہیں تھی کہ کوئی فرشتہ آ کے کہتا کہ اللہ تعالیٰ کہ میں فرشتہ آیا ہوں اور اس بچے کو بچنا ہے 100%، اس لیے پانی میں بہا دو. نہیں، الہام ہوا ہے، اس لیے ڈر باقی تھا. اچھا کروں یا نہ کروں، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، یقینی بات نہیں ہے. پھر اگر چھوڑ دے تو قتل تو، اگر چھوڑ دے تو قتل تو کریں گے. اچھا پانی بہا کے ہو سکتا ہے بچ جائے، تو پانی میں بہانا جو ہے چانس تھا کہ نہیں؟ یقینی چانس تھا. کمپیریٹیولی اگر دیکھیں، ایک طرف فرعون کے لشکر آ کے ذبح کرنا ہے، دوسری طرف پانی میں بہانا ٹوکری میں رکھے، تو پانی میں بہانا ہو سکتا ہے کہ بچ جائے، لیکن وہاں تو بچنا ناممکن لگ رہا ہے. پھر اپنی بیٹی سے کہا جا کے دیکھو یہ کس طرف جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام رضیع، دودھ پیتا ہوا بچہ ٹوکری میں ہے، پانی بہا کے لے گیا. فرعون کے گھر کہاں تھا، محل کہاں تھا؟ گھر نہیں، محل، بہت بڑا محل، دریائے نیل کے کنارے پہ تھا. اس نے کہتا ہے کہ نہریں میرے گھر کے نیچے سے بہتی نظر آتی ہیں، اتنی بڑی طاقت تھی. تو جاتے جاتے ٹوکر وہاں پر جا کے رک گئی، کیونکہ ان کا باغ، بہت بڑا باغ تھا ساحل پہ. بچے کے رونے کی آواز آئی، لوڑیاں گئی، خادم گئے، مرات فرعون جو بیوی تھی، کہا بچوں کو دیکھا. اچھا ایک اور خصوصیت تھی موسیٰ علیہ السلام، جو دیکھتا تھا اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا، اتنا پیارا بچہ. سبحان اللہ. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، جو دیکھتا ہک، جیسے کہتے ہیں نا کہ پیار کر بیٹھتا، اتنا پیارا بچہ. یہ کیا پروٹیکشن ہے کہ نہیں؟ جو پیار کرتے ہو ہاتھ اٹھا سکتا ہے. اب فرعون جیسے جابر بندہ بھی یاد رکھیں، اتنی بڑے یعنی اپنے وقت کا سب سے بدترین انسان، دل نہیں تھا اس کے پاس انسان کا، کیوں انسان ایسے عمل کرتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کا فرمان دیکھیں، جو بھی دیکھتا ہے وہ محبت کرتا ہے. محبت تو فرعون نے نہیں کی لیکن کچھ کر بھی نہ سکا. سبحان اللہ. اس پتھر دل میں بھی تھوڑی سی نرمی آ گئی، اس کی قتل نہیں کر سکا. تو بیوی نے کہا اپنی اولاد بنا لیتے، ہمارے پاس اولاد تو نہیں، دیکھیں پیارا بچہ. کہتے بنی اسرائیل کا ہو سکتا ہے، کہتے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے مصریوں کا بچہ ہو، بنی اسرائیل کا نہ ہو، جب تو چانس ہے نا. اب کہیں سے بہتا ہوا آیا ہے، کیا ثبوت ہے کہ بنی اسرائیل کا بیٹا ہے لڑکا، وہیں سے کہ قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو فرعون خاموش ہو گیا، کہا قرۃ عین لی ولک. فرعون میرے تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرعون نے کہا تمہاری میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فرعون ایک دفعہ کہہ دیتا نا میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کبھی ہلاک نہ ہوتا. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وفرعون استکبر فی الارض وعلا فی الارض، فرعون بہت تکبر کیا زمین پر، گھمنڈ کیا. وقال لقومه، اپنی قوم سے یہاں تک یہ کہہ بیٹھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. وقال لهم، یہ بھی کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا کہ تمہارا میرے سوا کوئی الہ بھی ہے، کوئی رب بھی ہے. وقال لهم، یہ بھی کہا ام انا خیر من هذا الذي هو مهین، ولا یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ولا یکاد یبین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ جو آیا ہے، جو کہتا ہے میں وحی لے کے آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بعد میں یعنی لمبا قصہ ہے، پرورش فرعون کے گھر میں، اور وہی باڈی گارڈ، وہی طریقہ، وہی رہن سہن. سبحان اللہ. جب جوان ہوا، ایک حادثہ ہوا، ایک شخص کو نہ چاہتے ہوئے مکہ مارا، شخص مر گیا، فرعون کے یعنی ساتھی میں سے تھا یا مصری تھا، بنی اسرائیل، کیونکہ مصر میں زمانے دو قسم کے لوگ رہتے تھے، ایک ظالم اور جابر جو مصری تھے، دوسرے مظلوم جو تھے بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل جی قبطی بھی کہتے ہیں، مصری بھی کہتے ہیں، جو فرعونی بھی کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، کوئی قبطی اسے مار رہا تھا، لڑی ہو رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کو منع کیا، رکا نہیں، اس کا ایک مکہ مارا، وہ مر گیا، قبطی مر گیا. دوسرے دن پھر وہ کسی اور سے جھگڑ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھا، روکنے کے لیے، تو اس بنی اسرائیل شخص نے سمجھا کہ مجھے مارنے آیا، تو اس نے کہا کل اسے تمہیں قتل کیا، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو اس قبطی نے سن لیا، جا کے فرعون سے کہا کہ یہ قاتل، کیونکہ قاتل پتہ نہیں تھا کہ کس نے قتل کیا اس قبطی کو. پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو ایک شخص آ کے خبر دی کہ اے موسیٰ، فرعون لشکر لے کے آ رہا ہے، تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مصر کو چھوڑ کے چلے جاتے مدین کی طرف، 10 سال وہاں پہ رہتے، پھر واپس آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں اب نبی بن کر آئے، راستے میں وحی نازل ہوتی ہے کوہ طور پر، اور دو جو بڑی آیتیں ہیں، لاٹھی جو ہے اور ید بیضا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو معجزے لے کے آتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم لے کے آتے ہیں فرعون کے سامنے کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، تم نے ایمان قبول کرنا ہے تو تمہاری مرضی ہے، تزکیہ چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، نہیں چاہتے تو پھر بھی تمہاری مرضی ہے. یعنی فرعون کے لیے خاص نہیں بھیجا گیا کہ اسلام قبول کرے، نہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے کہ فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو آزادی ملنی ہے. تو فرعون نے کہا ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین، کیا میں بہتر ہوں یہ جو بات نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی ایک خلل تھا بات کرنے میں، دیکھ اللہ کے نبی ہے سبحان اللہ، تو بات کرنے میں تھوڑا سا ان کو مسئلہ تھا. تو فرعون کیونکہ اچھا بات کرتا تھا، صحت مند، زبان بھی چلتی تھی تلوار کی طرح، تو اب یہ ثبوت پیش کر رہا ہے، یعنی اگر یہ نبی ہوتا تو بات تو ٹھیک کر سکتا ہوتا نا. اب یہ بہتر ہے کہ میں بہتر ہوں، دیکھو میں کیسی اچھی بات کرتا ہوں. سبحان اللہ. تمہارا کیا کمال ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے صحت اور عافیت دی ہے. جانتے ہیں کہ ہماری شکل و صورت، ہمارے جسم، سب اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. کوئی اپاہج پیدا ہو تو اس کا کیا قصور ہے، کوئی اندھا پیدا ہو تو اس کا کیا قصور ہے، کوئی لنگڑا پیدا ہو تو اس کا کیا قصور ہے، قصور ہے اس کا کوئی نہیں. نہ تو اس کا قصور ہے اس بیمار کا یا مصیبت زیادہ شخص کا کوئی قصور ہے اور نہ ہی تمہارا صحت مند کوئی کمال ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, تمہیں صحت دے کے آزمایا ہے اور اسے تکلیف دے کے آزمایا ہے, وہ صبر کر کے کامیابی حاصل کر لے گا اور تم شکر کر کے کامیابی حاصل کر لو گے, بس یہی آزمائش ہے. اب گھمنڈ میں آ جانا, تکبر کرنا, یہ کہنا کہ دونوں میں سے کون کمپیئر کر رہا ہے, اپنی صحت مندی کو, زبان کی یعنی فروانی کو, اور موسیٰ علیہ السلام کے جو تھوڑا سا خلا تھا اس پہ کمپیئر کر رہے ہیں, کون بہتر ہے؟ جاہل لوگ, احمق لوگ کیا کہتے ہیں, ارے اگر واقعی نبی ہوتا تو ٹھیک ہوتا, یہ ٹھیک بات کر رہا ہے. سبحان اللہ, لوگوں دیکھیں جاہل لوگوں کا ترازو کیا ہے, یہ ترازو کوئی معیار نہیں ہے. سبحان اللہ. قال تعالی فاستخف قومه فاطاعوه, بس اپنی قوم کو بے وقوف بنایا فرعون نے اور انہوں نے بھی پیروی کر لی, مان لی فرعون کی بات کو. سورة زخرف آیت نمبر 154. وقال لقومه مقررا لهم, بلکہ یہ بھی کہا اپنے قوم سے فرعون نے, الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحت افلا تبصرون, کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ مصر کا ملک میرا نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے بہل کے نیچے بہتی جا رہی ہیں پورے مصر میں, کس کی ہیں؟ یہ میری ہی ہیں, کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ سورة زخرف آیت نمبر 51. افتخر بالانهار وهي المياه فاغرق بالماء, بس تکبر میں آ گیا اور فخر کیا ان نہروں کے پانی سے جو اس کے گھر کے نیچے یا گھر کے قریب سے بہ کے جاری تھی, اللہ تعالیٰ نے اسے اسی پانی میں غرق کیا. او فاغرق فی المياه, اسی میں غرق ہوا. سبحان اللہ, یعنی پانی میں ہی غرق ہوا. ذی الاوتاد وفرعون, یہ فرعون تھا. ذی الاوتاد کیا ہے؟ ای ذی القوۃ, طاقت والا فرعون, طاقت والا فرعون کے ساتھ طاقت لگا دیا. فرعون کی پہچان طاقت ہی تھی اس کی, اس کا لشکر تھا. لأن جنوده كانوا له بمنزلة الوتد, فرعون کا لشکر معروف تھا, اپنے زمانے کے سب سے بڑی طاقت, سب سے بڑے لشکر تھا. جیسے کہ کیل, كانوا بمنزلة الوتد, جیسے کہ کیل خیمے کو مضبوط کر کے رکھ دیتے ہیں, تو فرعون کا سلطنت اور ملک اسی فوج کی وجہ سے مضبوط تھا, اس کی ساری طاقت اس کی فوج میں تھی, اس کے لشکر میں تھی. والوتد تربط سلامت والوتد تربط به حبال الخيمة فتستقر وتثبت, اور جو بخیں کیلیں جو ہوتی ہیں وہ خیمے کے ساتھ باندھ لیے جاتے ہیں تو خیمہ جو مضبوط ہو جاتا ہے. فله جنود امم عظیمة, ابھی دیکھیں لشکر کیا تھا فرعون کا, امم عظیمة, تعداد بہت زیادہ تھی لشکر کی. پہلی بات یہ ہے, ما بین ساحر وکاہن وغیر ذلك, اور لشکر میں جادوگر بھی تھے اور کاہن بھی تھے, کہانت والے. ایک تو جو فوجی طاقت ہوتی ہے جنگ کرنے والے کثیر تعداد میں تھے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جادوگر بھی تھے, وہ اب اپنا کوئی کام کرتے رہتے تھے, جیسے کہ مقابلہ ہوا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور 40 جادوگروں کا, وہ الگ سے طاقت تھی, وہ بھی اس فوج میں شامل تھے. کہانت کرنے والے, جس نے خواب کے بارے میں بتایا, یہ بتایا کہ بچہ بنی اسرائیل کا لڑکا پیدا ہوگا تمہارے ملک کا خاتمہ اسے کے ہاتھوں ہوگا, الغرض تو بڑی طاقت تھی. اس لیے کہا جاتا ہے فرعون ذی الاوتاد. بعض لوگ نے یہ بھی کہا کہ لمبے لمبے خیمے بناتا تھا, وہ بھی ممکن ہے, دونوں معنی ٹھیک ہیں, لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذی الاوتاد سے مراد یہ ہے کہ بڑی طاقت والا فرعون, اور اس کی طاقت اس کے لشکر میں تھی. فله جنود امم عظيمة ما بين ساحر وكاهن وغير ذلك لكن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء, لیکن اللہ تعالیٰ جو سب سے بلند و بالے, سب سے اوپر ہیں, اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنے قہر کے اعتبار سے, اپنے غلبے کے اعتبار سے, اور اپنی شان اور شرف کے اعتبار سے. تو فوقیت اللہ تعالیٰ کی تین قسم کی ہے رسول جماعت کے نزدیک. ذات کے اعتبار سے الرحمن علی عرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اور اس پہ اختلافی اہل بدعت نے, اہل بدعت یہ جانتے ہیں کہ غلبہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے, شرف کے اعتبار سے اللہ سب سے بلند ہے, لیکن ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. یہ کفری عقیدہ ہے, اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے, مقام کے اعتبار سے, شرف کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے, اور غلبہ کے اعتبار سے بھی, قہر کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے. تو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ بلند ہے. جو یہ کہتے کہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, محض خواہش نفس اور ہوا نفس کے بغیر کچھ بھی نہیں, کیونکہ جو واضح نصوص اور دلائل ہیں اور سلف کے اقوال بالکل واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. یہاں تک کافی ہے اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں سے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.